بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه كي ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے، ان احسانات کا آپس میں مذاکرہ بھی ہونا چاہیے، احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اور ان احسانات کا زبانی اور عملی شکر بھی ادا ہونا چاہیے. اللہ تعالی شانہ کے احسانات اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں کہ ان کا احسان تو کیا، ان کا شکر تو کیا ممکن ہوتا. ان احسانات میں سے جو سب سے ادنا درجے کا احسان ہے، اس کا شکر بھی ہم پوری زندگی اس کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر اپنی زبانوں کو شکر میں، ذکر میں مشغول کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے. میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، بہت کچھ کرتا ہوں، مگر پھر بھی میں یہ کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں کہ چونکہ میں تیرے لیے بہت کچھ کرتا ہوں اس لیے اب میں تیری رحمت کا کسی درجے میں مستحق ہو گیا. نہ، تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تیرے لیے جو کچھ کرتا ہوں وہ تیرے ہی دیے ہوئے اسباب اور ریسورسز سے کرتا ہوں، بیٹا باپ کو 50 پاؤنڈ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا مجھے ایک اچھے سے سویٹر کی ضرورت ہے جو فنا دکان میں ملتا ہے، فنا رنگ کا ہے، فنا کمپنی کا ہے، اس کی قیمت 50 پاؤنڈ ہے، یہ 50 پاؤنڈ لے لو، جاؤ میرے لیے خرید کر لاؤ اور ہدیے میں مجھے دو۔ بیٹا جب ہدیتن پیش کرے گا اپنے باپ کے سامنے تو شرمندگی سے اس کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ گردن اونچی، سینہ نکلا ہوا نہیں ہوگا، شرمندگی، اور اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ابا جان میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے۔ اس لیے کہ جانتا ہے کہ ابا کو جو دے رہا ہوں وہ ابا ہی کا ہے۔ ہم اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب اور ریسورسز سے دیتے ہیں اور کرتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں وہ ہے جان۔ اگر جان بھی ہم اللہ کے لیے دے دیں تو جان بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دینے کے بعد بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے انعامات احسانات کی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ جن کا احسان ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، آنکھیں اللہ کا احسان ہے، زبان اللہ کا احسان ہے، کان اللہ کا انعام ہے، اور انعامات کی اور احسانات کی دوسری قسم وہ ہے جن کے احسان ہونے کا ہمیں مرنے تک احساس نہیں ہوتا۔ مرنے تک احساس نہیں ہوتا۔ مثلا آرام سے پیشاب کا ہو جانا، اسے کوئی احسان نہیں سمجھتا، اسے کوئی نعمت نہیں سمجھتا۔ اس کا احسان ہونا، اس کا نعمت ہونا، اور یہ کتنا بڑا احسان ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس اس وقت ہوگا جب پیشاب رک جائے۔ اب پیدا ہوئے تھے اس وقت سے آج تک، میری عمر 52 سال ہے، کچھ مجھ سے چھوٹے ہیں یہاں، کچھ مجھ سے بڑے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ تعالی شانہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھایا، مگر کبھی بطور خاص اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ کبھی یہ خیال بھی آیا کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ تو نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، وہ جن کے نعمت ہونے کا ہمیں ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور وہ جن کے نعمت ہونے کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا۔ وہ نعمتیں جن کے نعمت ہونے کا اور احساس ہونے کا ادراک نہیں ہوتا، وہ ان نعمتوں سے جن کے نعمت ہونے کا اور احسان ہونے کا ادراک اور احساس ہوتا ہے بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ نعمتیں جن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، وہ بہت کم، اور وہ نعمتیں جن کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ بہت زیادہ۔ تو اندازہ کرو کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو کے احسانات ہم پر کتنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی شانہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، بے شمار احسانات۔ ہمیں اللہ نے عدم سے وجود بخشا، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، دماغ دیا، گردے، دل، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ہونٹ، کن کن چیزوں کو ہم گنوائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایمان دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، خیر امت بنایا، اور پھر علم عطا کیا، علم عطا کیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو حافظ قرآن بنایا زیادہ، کسی کو عالم بنایا، کسی کو مفتی بنایا، کسی کو محدث بنایا، کسی کو مفسر بنایا، اور اگر کوئی علم سے محروم رہا تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس کی اولاد کو حافظ بنایا، اس کی اولاد کو عالم بنایا، اس کی اولاد کو مفتی بنایا، اس کی اولاد کو دین کے کام میں لگایا. گھر میں ولایت نہیں تھی، اللہ تعالی شانہ اولاد کے ذریعے خاندان میں اور گھر میں ولایت کو لایا. جن ماں باپ کے بچوں نے آج قرآن مجید کی تکمیل کی، جس خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں نے آج قرآن مجید کی تکمیل کی، جس بستی میں رہنے والوں نے آج قرآن مجید کی تکمیل کی، جس لائن سے بھی ہو، چاہے وہ تکمیل حفظ قرآن یا ایک مجلس میں انہوں نے قرآن سنا کر تکمیل کی، یا پورا قرآن انہوں نے تجوید سے پڑھ کر قرآن مجید کی تکمیل کی، یا قرآن مجید کی تکمیل کی ترجمے کی شکل میں، یا قرآن مجید کی تکمیل کی تفسیر کی شکل میں، ان کے ماں باپ، ان کے خاندان والے، ان کی بستی میں رہنے والے، وہ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس مدرسے والے، جن جن لوگوں کی محنتیں ان کے پیچھے لگی ہیں، وہ سارے آج اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہوں گے وہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس محنت کو اللہ رائے گا نہیں کرے گا. اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے دور میں برطانیہ میں رہتے ہوئے ماں باپ کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ رات دن ٹوئل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو دارالعلوم میں بھیجتے ہیں. ورکنگ کلاس کے لوگوں کے لیے آج کل بچوں کو، بچیوں کو فل ٹائم مدرسے میں بھیجنا آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکلات سے وہ گزرتے ہیں، مگر صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کا قرآن، میرے بیٹے کا سینہ قرآن کا خزینہ بن جائے. میں ہمیشہ اپنے طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کا یہ احسان آپ کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں آپ. اگر ماں باپ کا احسان ہی نہ ہوتا تو ہم لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوتے، کسی گٹر میں پڑے ہوئے ہوتے، شراب گانجے میں مبتلا ہو چکے ہوتے، زنا میں اور کلبوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے. یہ ہم پر ماں باپ کا احسان ہوا کہ انہوں نے ہمیں مدرسے کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے جب ہمیں مدرسے کے حوالے کیا تو جتنی قربانی ہمیں دینی پڑی اس سے کئی گنا زیادہ قربانی انہوں نے دی، اس لیے کہ وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے نہیں، ہم ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں. ہمیں ماں باپ سے دور رہنا اتنا شاق نہیں گزرتا جتنا انہیں ہماری دوری شاق گزرتی ہے. وہ شوق سے ہمیں گھر سے دھکے دے کر نہیں نکالتے. جب بچہ یہاں سے ٹیلی فون پر کہتا ہے کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے تو گھر جا کر کے اس کی ماں کی حالت کو رات کو دیکھیے کہ رات اس کی کیسے گزرتی ہے. مگر ہماری ترقی کی خاطر، ہماری کامیابی کی خاطر ماں باپ نے یہ قربانی دی اور ہمیں مدرسے کے حوالے کیا، ایسی جگہ پر بھیجا کہ جہاں ہم علم حاصل کر سکیں، اور ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا کھا گیا رہا ہوگا، پی گیا رہا ہوگا، بیمار ہوگا تو کون اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا، میرا بچہ اچھی صحبت میں ہوگا یا بری صحبت میں ہوگا، میرا بچہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں، کچھ نہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کے حوالے کرتے ہیں، مدرسے کے حوالے کرتے ہیں. بڑی قربانیاں ہیں ماں باپ کی، اور بچوں کی بھی قربانیاں ہیں. ہمارے زمانے میں تمام تر راحتوں کے باوجود بھی ایک بورڈنگ میں 24 گھنٹے رہ کر مدرسے کی ترتیب سے چلنا, اپنے نفس کو 24 گھنٹے مٹا کر رہنا بہت بڑی قربانی ہے. ہو سکتا ہے کھانے پینے کی قربانی نہ ہو, ہو سکتا ہے رہنے سہنے کی قربانی نہ ہو, مگر اپنے آپ کو مٹا دینا 6 سال کے لیے, 8 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, بہت بڑی قربانی, بہت بڑی قربانی. تو بچوں پر جہاں اساتذہ کا احسان ہے, جہاں مدرسے کا احسان ہے کہ ان کی تعلیم ان کی تربیت پر مدرسہ اساتذہ محنت کرتے ہیں, جہاں ان پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں اس راہ پہ ڈالا, وہاں ماں باپ کا بھی احسان ہے, ماں کا بھی باپ کا بھی دونوں کا. خوش ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ مجھے اور آپ کو ایسے ماں باپ ملے جن کے دل میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ بات ڈالی کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں, حافظ بنانا چاہتا ہوں, اس کے سینے کو علم دین سے منور کرنا چاہتا ہوں. میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے مدارس کے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا فل ٹائم دارالعلوم بری, اس وقت میرے سامنے دونوں آپشنز کھلے ہوئے تھے. میں الحمدللہ اسکول میں بھی بہت اچھے نمبرات سے پاس ہوتا تھا اور مدرسے میں بھی بہت اچھے نمبرات سے پاس ہوتا تھا. اور میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو لوگ مشورہ دیتے تھے, اس لیے کہ اس وقت مسلم کمیونٹی میں جدید تعلیم یافتہ گریجویٹس بہت کم تھے. تو جو سمجھدار تھے, دور اندیش لوگ تھے, وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ مسلم کمیونٹی میں بھی اچھے پروفیشنلز ہونے چاہیے. اس وقت تو کام کاج کے لیے جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ کرنے والا آدمی ملتا تھا وہ بھی بروکن انگلش والا ہوتا تھا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دینے والے مشورہ دیتے تھے کہ سلیم کو آگے بڑھاؤ کالج میں, یونیورسٹی میں, تاکہ یہ کچھ پڑھ لے اور پڑھ کر مسلمانوں کو کام آئے مستقبل میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ ایک ہی جواب میں نے سنا, اس کو تو میں نے اپنی آخرت کے لیے طے کر رکھا ہے, یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے گا, مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے گا. اور بچپن سے میرا ذہن بناتے تھے, میں بہت چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, بھوریا گاؤں ہے, بستی بہت چھوٹی, بچپن میں میری 6-7 سال کی عمر تھی. اس وقت والد صاحب جو ہیں وہ مسجد کے امام تھے, تو دینی اعتبار سے گاؤں میں جو کچھ تھے وہ وہی تھے. تو عصر کی نماز کے بعد تبلیغی نصاب کی, فضائل اعمال کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ ابا جی کی ذمہ ہی تھی. پسماندہ گاؤں, پڑھے لکھے لوگ بہت کم. تو والد صاحب گھر میں مجھ سے تیاری کرواتے تھے کبھی کبھی کہ بیٹا پڑھو, یہ پڑھ کر مجھے سناؤ, اور پھر مسجد میں مجھے بٹھاتے تھے اور مجھ سے تعلیم کرواتے تھے, اور پھر مجھے بہت پیار محبت سے تنہائی میں سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس وقت تو تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف پڑھ کر سنا دی بغیر سمجھے. تم جب بڑے ہو جاؤ گے, کسی دارالعلوم میں جاؤ گے, اردو پڑھو گے, عربی پڑھو گے, پھر قرآن کو سمجھو گے, حدیث کو سمجھو گے, پھر اس ممبر پر بیٹھ کر بغیر کتاب کے اپنے دل دماغ میں جو قرآن اور حدیث کا علم ہوگا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے, بنو گے نا بیٹا مولانا, عالم بنو گے نا بیٹا, بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بلواتے تھے عالم مولانا, جانتے بھی نہیں تھے کہ فضائل عمل کیا ہے. اس وقت اس کتاب کو نہیں جانتے تھے, اس کتاب کے لکھنے والے کو نہیں جانتے تھے. اور یہ فرماتے تھے کہ بیٹا میری زندگی تو گزر گئی, جب میں پڑھنے لگا پھر پڑھ گیا تو فرمانے لگے کہ بیٹا میری زندگی دنیاوی گزر گئی, روکھی سوکھی جس طرح مگر راحت سے گزر گئی, تو دنیا تو میری گزر گئی, آخرت کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا ہے, تجھے میں نے اپنی آخرت کے لیے تیار کیا ہے, مجھ سے وعدہ کر کہ میرے مرنے کے بعد تو دین کو چھوڑ کر دنیا میں نہیں جائے گا, وعدہ کر مجھ سے, تو میری آخرت کے لیے, میری آخرت. کتنے ہوشیار تھے وہ, کتنے سمجھدار تھے کہ دنیا تو میری گزر جائے گی کسی طرح, مگر اپنی آخرت کے لیے. اس مبارک مجلس میں آپ سب حضرات سے بڑی تعداد میں علماء کرام بزرگان دین بھی موجود ہیں, بچوں نے آج قرآن کریم کی تکمیل بھی کی ہے. میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں, دعا فرمائیں, 52 سال کی عمر گزر چک گئی ہے, دعا فرمائیں کہ جو باقی زندگی کے لمحات رہ گئے ہیں ان لمحات میں اللہ مجھ سے ایسے کام کروائے کہ واقعی میرے والد صاحب قیامت کے دن خوش ہوں, ان کو خوشی میسر. اب تک تو ایسا کوئی کام نہیں کر سکا کہ قیامت کے دن ابا اس کام کی بنیاد پر یہ کہے کہ جس مقصد سے میں نے پڑھایا تھا اس مقصد میں میں کامیاب رہا. اب دعا فرمائیں کہ جب ان سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو مجھے بھی خوشی ہو کہ جس مقصد سے میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا اس مقصد میں میں کامیاب ہو کر آیا. کیا تڑپ تھی ان کو, کیا تڑپ تھی کہ میری زندگی بھی بنے گی اور میرے, اور فرماتے تھے کہ بیٹا دیکھو محنت سے پڑھو گے, محنت سے پڑھو گے, اس پہ محنت کے ساتھ عمل کرو گے اور اس کو دوسروں تک پہنچا کر ان کو عمل پر لانے کی کوشش میں لگے رہو گے, ہوگا کچھ نہیں تمہارے پاس مگر اللہ تمہاری غیب سے ساری ضرورتیں پوری کرے گا, کبھی اللہ تم کو محتاج نہیں کرے گا. تو دنیا میں بھی یہ چیز کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. تو آج جو ہے میں میرے ان سب بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جن کی کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے, ان کے ماں باپ کو بھی, اور ان کے ماں باپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی نیتیں صرف اس حد تک تھی کہ میں اپنے بچے کو دارالعلوم میں اس لیے داخل کر رہا ہوں کہ وہ باہر کے برے ماحول سے بچے, یہ نیت بھی بہت اونچی ہے, مگر نیت کو بدل دیجئے اور آج یہ نیت کر لیجئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو مدرسے میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے وارث بنے, خود بھی جہنم سے بچیں, ہمارے خاندان کو بھی بچائیں اور پوری امت کو بچانے والے بنے. یہ نیت کیجئے, اور یہ بھی نیت کیجئے کہ اس وقت جب وہ پڑھ رہا ہے اس کی ساری ضرورتیں جس طرح میں پوری کر رہا ہوں, اگر فارغ ہونے کے بعد بھی ضرورت پڑے تو میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کروں گا مگر اسے دین کے لیے وقف کر دوں گا, دین کے لیے وقف کر دوں گا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا دور ہے, ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں تھی, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کئی سالوں کے بعد ایک لڑکی عطا کی, لڑکی عطا کی تو فرت مسرت میں اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اگر یہ میری بیٹی زندہ رہی, بڑی ہو گئی اور شادی کا موقع آیا تو رخصتی کے دن میں اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا, قسم کھا دی اس نے. بہت خوش ہوا اور خوشی میں اس کی زبان سے قسم کے ساتھ یہ بات نکل گئی کہ میری بیٹی اگر بڑی ہو گئی تو شادی کے دن رخصتی کے وقت میں اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی, بچی بڑی ہو گئی, شادی کے لائق ہو گئی, شادی کا وقت آ گیا, منگنی ہو گئی شادی. اب اسے خیال آیا کہ میں نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ دونوں جہان کی دولت دوں گا, دونوں جہان کی. اب آخرت کی دولت تو رہی اپنی جگہ پر, میرے پاس تو دنیا کی دولت نہیں, اور دنیا میں بھی جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کی دولت نہیں ہے, جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کی دولت نہیں ہے. اب کیا کروں؟ اس زمانے کے لوگ اتنی آسانی سے قسم کو توڑتے نہیں تھے. ہماری طرح نہیں کہ قسم خالی توڑ دی اور کفارہ دیا نہ دیا, نہیں, ڈر لگتا تھا انہیں. وہ علماء کے پاس جانے لگا کہ بھئی اس میں کوئی مجھے راستہ بتلاؤ. جس کسی کے پاس گیا سب نے یہی کہا, بڑے بڑے فقہا تھے, سب نے یہی کہا کہ اب تو تمہیں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. بچی کو یوں ہی جو کچھ دے سکو دے کر کے رخصت کر دو, اور چونکہ دونوں جہان کی دولت دیے بغیر رخصت کر دیا, قسم ٹوٹ گئی, کفارہ دینا پڑے گا. مگر یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح قسم نہ ٹوٹے, اس لیے نہیں کہ کفارہ دینا بوجھ لگ رہا تھا. اللہ کا نام لے کر ایک بات کہی تھی, اللہ کے نام کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ اس بات کو میں کسی طرح باقی رکھوں. یہ چلتے چلتے پہنچ گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب سنی اس کی بات تو فرمایا کہ رخصتی کو روک لو, رخصتی کو 6 مہینے, 1 سال, 2 سال روک لو. سمدھیوں کو سمجھا دو ابھی کہ میرا ایک مسئلہ ہے, آپ حضرات ذرا کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ. اور کسی اچھی عالمہ, کسی اچھے عالم کے سپرد کرو اپنی بیٹی کو, اور اس عالمہ سے کہو کہ آپ کی بیٹی کو قرآنی علوم سکھائے. جب وہ قرآنی علوم سے اپنے سینے کو منور کر لے, پھر رخصتی کی تاریخ طے کرو اور ہاتھ میں ایک قرآن پکڑواؤ. ہاتھ میں بھی قرآن, سینے میں بھی قرآن, تمہاری قسم پوری ہو گئی. اس لیے کہ قرآن کی دولت دونوں جہان کی دولت سے بڑھ کر ہے. قرآن کی دولت دونوں جہان کی دولت سے بڑھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض, قرآن اللہ کو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ محبوب ہے. یہ دولت اللہ نے آج ان بچوں کو عطا کی, ان بچوں کو عطا کی. یہ سینہ کتنا مبارک ہے کہ جس قرآن, جس میں قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں جمع ہو گئی ہیں, یہ سینہ کتنا مبارک ہے کہ اللہ کے کلام, اللہ کے کلام کا خزینہ جی چاہتا ہے کہ اسے سینے کو بوسہ دیں. ماں باپ کتنے خوش نصیب, آج ماں باپ کو پھولے نہیں سمانا چاہیے خوشی سے. اس لیے ماں باپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے. احساس کمتری, احساس کہتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, نہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ دولت میرے گھر میں, میرے گھر میں. میں مولانا ایاز صاحب, مفتی سلیمان صاحب, مفتی ابراہیم صاحب, مفتی ایوب صاحب, ہمارے یہ جو حدیث کے بڑے اساتذہ ہیں مدرسے میں, کبھی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو اندر سے میرا دل روتا ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم تو حدیث پڑھانے کے قابل بھی نہیں تھے اور نہیں ہیں, ہم کہاں پیدا ہوئے تھے, کیسے کتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہم لوگ پیدا ہوئے تھے, کیسے غربت والے ماحول میں ہم لوگوں نے بچپن گزارا, اور اللہ جل جلالہ منواروں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے انداز میں کسی طرح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ان بچوں کو حدیث میں جوڑ رہے ہیں. کتنا بڑا احسان اللہ کا, کتنا بڑا احسان. میرے بھائیوں, یہ بچے آپ کو دنیا میں بھی کام آئیں گے, انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گے. یہ بچے انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. آپ نے بہت سمجھداری کا کام کیا ہے کہ آپ نے آپ کے بچوں کو اس لائن میں لگایا ہے. اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی نیتیں کرو کہ ہم بھی ہمارے بچوں کو علوم نبوت سے آراستہ کریں گے, اس لائن میں ان کو لگائیں گے, اس راہ میں ان کو لگائیں گے. سب نہیں تو آدھے, آدھے نہیں تو کم سے کم ایک بچہ, ایک بچے کو ہم ضرور اس راہ میں لگائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہیتے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، وعلمہ الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ. آج کل جو دینی ذہن کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کو کوئی بڑا کام سمجھتے ہی نہیں. جو بے دین طبقہ ہے وہ تو مولویوں کو ایک امت کا بیکار حصہ سمجھتا ہے، جزو معطل، یہ خود بھی کسی کام کے نہیں اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اسے بھی کسی کام کا نہیں رہنے دیتے. جو فارورڈ تھنکنگ طبقہ ہے، جو دین سے دور ہے، وہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان سب مسائل کا ذمہ دار مولویوں کو ٹھہراتا ہے. یہ خود بھی بیکار اور ان کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. تھانہ بھون میں تین بزرگ تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ. اور وہ دور بھی عجیب و غریب تھا کہ تینوں بزرگ ایک ہی خانقاہ میں رہتے تھے، الگ الگ تینوں کی خانقاہیں نہیں، ایک ہی خانقاہ میں تینوں بزرگ. لوگ ان کے پاس بھی آتے تھے، ان کے پاس بھی آتے تھے، ان کے پاس بھی آتے تھے، تینوں کی آپس میں یاری. حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ، مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ، تینوں بڑے بزرگ، ایک دوسرے کا احترام بھی بہت زیادہ. تو حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس تھانہ بھون کے کچھ اونچے طبقے کے گھرانے کے لوگوں کے بچے آ کر اٹھنے بیٹھنے لگے تو ان کی زندگیوں میں تبدیلی آنے لگی، لباس میں فرق آیا، چہرے پر فرق آیا، کچھ نمازیں پڑھنے لگ گئے. تو خاندان کے لوگوں کو فکر ہو گئی اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے بچے تو اس مولوی کے پاس بگڑے جا رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں ہمارے بچے. یہ بات حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچی کہ یہ اونچے گھرانے کے لوگ، جو بچے جو تمہارے پاس آ رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں دین آ رہا ہے، تو وہ گھر کے لوگ فکر میں پڑ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ زامن شہید ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تو حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، ہم تو لوگوں کو بگاڑنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں. اگر اس کو آپ بگاڑنا سمجھتے ہیں تو ہم تو یہاں بیٹھے اسی کام کے لیے، ہم تو بگاڑنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں. جسے اپنے بچوں کو 100 بار بگاڑنا ہو وہی ہمارے پاس بھیجے، ہم تو یہی کام کریں گے، بگاڑنے کا کام ہی کریں گے. آپ اسے بگاڑنا سمجھتے ہیں، ہم اسے سنوارنا سمجھتے ہیں. ایک طبقہ تو، اور وہ جو دیندار طبقہ ہے، جو دین کو چاہتا ہے، سنتوں کو چاہتا ہے، دین پوری دنیا میں عام ہو جائے چاہتا ہے، لوگوں کے گھروں میں آ جائے چاہے، دینی طبقہ، دینی ذہن کا طبقہ، مگر علم سے ان کو تعلق نہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے ٹھیک ہے، ایک نیک کام کر رہے ہیں، مگر کوئی بڑا کام نہ، اسے کوئی اہم کام سمجھا جائے، بہت بڑا کام سمجھا جائے، فضیلتوں والا کام سمجھا جائے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما. علماء سمجھتے ہیں اس جملے کو، انما حسر کے لیے آیا ہے، مجھے تو صرف اللہ نے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. میں تو معلم ہی ہوں، میں تو پڑھانے والا ہی ہوں، میرا یہی کام ہے معلم. انما بعثت معلما. اور چونکہ آپ معلم تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ معلمین ہوں گے, اس لیے کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں میرے مرنے کے بعد وہ کام معلمین کریں گے, علماء کریں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی اور کام کے لیے آئے ہوئے ہوتے تو آپ فرماتے کہ میں صرف اس کام کے لیے آیا ہوں, اور پھر یہ فرماتے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ یہ ہے جو یہ کام کریں گے. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته. نبی کا ایک کام ہوتا ہے آیات کو تلاوت کرنا جو مکتبوں میں ہوتا ہے, دوسرا کام ہوتا ہے ويعلمهم الكتاب والحكمة, کتاب اللہ کی تشریح, سنت رسول کی تشریح جو دار العلوموں میں ہوتا ہے, ويزكيهم اور تزکیہ جو خانقاہوں میں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. یہ تلاوت آیات علماء کرتے ہیں, حفاظ کرتے ہیں, مفتی کرتے ہیں. مکتبوں میں کون پڑھاتا ہے؟ یہ تعلیم کتاب و حکمت علماء کرتے ہیں, مفتی کرتے ہیں. دارالعلوم میں کون پڑھاتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کا کام وہ علماء کاملین کرتے ہیں جو مشیخت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اپنا تزکیہ کرا کے. اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ علماء جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں. اور تعلیم و تعلم کا کام, تلاوت آیات کا کام اور تزکیہ کا کام, یہ اپنے اندر دعوت کا پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے, اپنے اندر تبلیغ کا پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے. اس لیے کہ دعوت کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف بلانا, اور تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ کر گئے وہ دوسروں تک پہنچانا. تو یہ بیٹھ کر یہی تو کام کر رہے ہیں, طلبہ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پہنچا رہے ہیں. یہ اپنے اندر دعوت و تبلیغ کا پہلو لیے ہوئے ہیں, بلکہ دعوت و تبلیغ جتنی یہ کرتے ہیں دوسرا کر نہیں سکتا. اور وجہ اس کی ہے کہ جتنا ان کے پاس مواد ہے اور مٹیریل ہے وہ کسی اور کے پاس ہے نہیں. اگر آپ کے پاس 10 آیتوں کا علم ہے تو آپ صرف 10 آیتوں کی تبلیغ کر سکیں گے, اور دوسرے کے پاس 6000 آیتوں کا علم ہے تو وہ 6000 آیتوں کی تبلیغ کرے گا. دین کی خدمت کرنے والے جتنے ہیں سب کے سب دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, طریقے الگ الگ, اور جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تبلیغ ہے, اتنی ہی زیادہ اس کی دعوت ہے. ان کاموں میں میرے بھائیو تفریق مت کرو, تفریق شیطان پیدا کرتا ہے. یہ سارے ہمارے کام ہیں, سب جتنے کام ہیں سب ہمارے, اور سب کی افادیت اپنی اپنی جگہ پر, اور جتنے بھی کام ہیں ان سب کے پیچھے قوت ہمارے اکابر کی. دعوت و تبلیغ کے اکابر وہی ہیں جو خانقاہوں کے اکابر ہیں, خانقاہوں کے اکابر وہی ہیں جو دعوت و تبلیغ کے اکابر ہیں, دعوت و تبلیغ اور خانقاہوں کے اکابر وہی ہیں جو مدارس کے اکابر ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مدارس والے بھی آپ کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے, خانقاہ والے بھی آپ کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے, اور دعوت و تبلیغ والے بھی آپ کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب فیض کیا کس سے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ دونوں محدث بھی تھے اور خانقاہی صوفی بھی تھے. ان سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب فیض کیا, آپ نے حدیث بھی پڑھائی, آپ نے خانقاہ کا کام بھی کیا, اور ساتھ میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا. وہاں کوئی تفریق نہیں تھی, تفریق نیچے ہوتی ہے, اس لیے کہ نیچے والے لوگ کم علم ہوتے ہیں, کم سمجھ والے ہوتے ہیں, اوپر والے لوگ علم والے ہوتے ہیں, اخلاص والے ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں. وہ اس قسم کی تفریق نہیں کرتے, وہ تفریقوں کو مٹانے والے ہوتے ہیں اور ہم تفریقوں کو پیدا کرنے والے ہیں. مل جل کر رہنا چاہیے میرے بھائیوں, کانٹا بن کر نہیں رہنا چاہیے, پھول کی پتی بن کر رہنا چاہیے. خواجہ بہاؤالدین ملتانی رحمہ اللہ تعالی کو جب ان کے شیخ نے کہا کہ بیٹے جاؤ میں نے تمہیں خلافت دی, اجازت دی, ملتان جا کر کام کرو, چلے گئے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, جاؤ فلاں جگہ جا کر کام کرو. علماء بھی فارغ ہوتے تھے تو اساتذہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں بستی میں تمہاری ضرورت ہے, جاؤ وہاں جا کے کام کرو. وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہاں پہلے سے ایک پیر صاحب کام کر رہے ہیں اور ان کا بہت بڑا حلقہ ہے. ہو سکتا ہے یہ صحیح العقیدہ ہو, ہو سکتا ہے یہ صحیح العقیدہ نہ ہو. انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ ایک پیالے میں پانی بھرو, لبریز کرو پیالے کو, پانی اوپر تک پانی بھرو, اور پانی بھرو اور اس پیالے کو لے کر جاؤ بہاؤالدین ملتانی کے پاس جو ابھی ابھی آئے ہیں ہمارے شہر میں ملتان میں, اور جا کر پیش کرو, یہ پیالہ پیش کرو کہ اس شہر کے جو بہت بڑے شیخ ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ پیالہ بھیجا ہے. یہ پہنچا اور کہا کہ ہمارے شیخ نے آپ کی خدمت میں یہ پانی کا لبریز پیالہ پیش کیا ہے. لانے والے کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, حضرت کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت نے اپنے ایک مرید کی طرف دیکھا اور کہا کہ کسی جگہ پر گلاب کا پھول ہو اس کی ایک پتی توڑ کر لے آؤ. وہ پتی توڑ کر لے آیا گلاب کے پھول کی پتی, اور حضرت نے اسے پانی میں ڈال دی, اور پانی میں ڈال کر کہا کہ اپنے شیخ کے پاس واپس لے جاؤ اسے, اسی طرح لے جاؤ پیالے کو اپنے شیخ کے پاس. چلا گیا وہ. ادھر مریدوں نے پوچھا کہ حضرت گفتگو سمجھ میں نہیں آئی. کہا گفتگو یہ ہے کہ انہوں نے لبریز پیالہ بھیج کر میرے اوپر پیغام یہ بھیجا کہ یہاں کسی اور شیخ کی گنجائش نہیں ہے, یہاں تو پیالہ پہلے سے لبریز ہے, اگر دوسرا شیخ آئے گا تو پانی چھلکے گا, یعنی اختلاف ہوگا, جھگڑا ہوگا. تو کہا کہ میں نے یہ پیغام بھیجا کہ میں پھول کی پتی بن کر آیا ہوں, اور پھول کی پتی سے جھگڑا نہیں ہوتا, انشاءاللہ چھلکے گا نہیں, میں لڑوں گا نہیں, نہ میں اختلاف پیدا کروں گا نہ کسی کو پیدا کرنے دوں گا. کیا ہوا, ان صاحب کا آج تاریخ میں کہیں نام بھی نہیں ہے, اور خواجہ بہاؤالدین ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کو پوری دنیا یاد کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے گئے, ابو ہریرہ تو قرآن کو سیکھتے رہنا اور قرآن کو سکھاتے رہنا. اگر یہ تعلیم و تعلم کا کام کم درجے کا ہوتا تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں لگنے کی تلقین فرماتے. آج یہ جلسے ختم قرآن ہے اور اس جلسے کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ سب قرآن سے وابستہ ہو جائیں, قرآن سے وابستہ ہو جائیں, قرآن سے وابستہ ہو جائیں, دل میں قرآن کی محبت ہو, دل میں قرآن والوں کی محبت ہو, دل میں علوم قرآن والوں کی محبت ہو, دلوں میں مراکز قرآن اور مراکز علوم قرآن کی محبت ہو. اور یہ میں اپنے فائدے کے لیے یا میرے ساتھی علماء حفاظ مفتیان کرام کے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. القرآن حجت لک علیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قیامت کے دن دو ہی حالتیں ہوں گی, یا تو تیری فیور میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا. اگر قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, قرآن والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, اگر بغض اور کینہ ہمارے دلوں میں ان سے ہے, دوری ان سے ہے, ان سے وابستگی ہماری نہیں ہے, تو قیامت کے دن قرآن ہماری فیور میں نہیں ہوگا, ہمارے خلاف ہوگا. اے ابو ہریرہ, قرآن کو سیکھو, قرآن کو سکھاؤ. اور ریٹائرمنٹ ایج کیا ہے,
وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتِ. یہ ابو حریرہ یہ کام برابر کرتے رہنا جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے, یہ کام برابر کرتے رہنا جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے, یہ کام برابر کرتے رہنا جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے. وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتِ فَإِنْ أَتَاكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ. اگر تُو نے یہ کام کر لیا, تو پڑھتا رہا پڑھاتا رہا پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہاں تک کہ تیری موت آ گئی, تو تجھے کیا ملے گا؟ زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَكَ كَمَا يُزَارُ الْبَيْتُ الْعَتِيقِ. جتنی کثرت سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں, اتنی ہی کثرت سے فرشتے تیری قبر کی زیارت کریں گے. تعلیم و تعلم کی فضیلت, تو ان ماں باپ کو کیوں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ان کے بچوں کو تعلم میں لگا دیا. آگے انہیں تو دل سے رونا دھونا چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ میرا بچہ تعلیم میں بھی لگ جائے, وصیت کرنی چاہیے کہ بیٹا اس تعلم اور تعلیم کو مت چھوڑنا. میں دارالمبری میں جب پڑھتا تھا تیسرے چوتھے سال میں, رمضان المبارک سے پہلے جب میں لیسٹر آیا کسی کام کی غرض سے ویکینڈ میں, تو میں نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے معمول کے مطابق مشورہ چاہا. میں نے کہا ابا جی اس رمضان میں مجھے فلاں ملک سے بھی دعوت ہے, اس ملک سے بھی دعوت ہے, اس ملک سے بھی دعوت ہے, تین ملکوں سے مجھے دعوت ہے, تو میں کیا کروں؟ تو ابا جی کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیجیے. تو اساتذہ سے مشورہ کرنے سے پہلے میں ابا جی سے مشورہ کرتا تھا, اس لیے کہ وہاں مشورہ کر لوں اور ایک فیصلہ ہو جائے, پھر یہاں مشورہ کرنے کا تو کوئی معنی نہیں. مجھے پتا تھا کہ ابا جی کی بس اسی طرح اجازت مل جائے گی, دعائیں مل جائے گی, اور پھر وہاں مشورہ لے لوں گا. تو میں نے ان سے مشورہ طلب کیا, تو جب ابا جی نے میری یہ باتیں سنی تو رونے لگے, بہت روئے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, بول نہ سکے اتنا وہ روئے. تو مجھے دل میں خیال آیا کہ پورا سال بھی ان سے دور رہتا ہوں, پھر رمضان المبارک میں کہیں نہ کہیں میں چلا جاتا ہوں, تو شاید ان کو شاک گزرتا ہے, تو وہ نہ بول سکے. تو میں نے ہی ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لیسٹر ہی میں رہوں, تو مجھے کسی جگہ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ تین ملکوں سے مجھے رمضان المبارک میں تراوی پڑھانے کے لیے اور کچھ دین کی باتیں کہنے کے لیے بلایا جا رہا ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے میں جاؤں نہ جاؤں, کس ملک میں جاؤں؟ اگر آپ یہ, میں یہاں رہوں گا, بہت خوشی سے رہوں گا آپ کے پاس, امی کے پاس, میں بھی مجاہدہ کر کے جاتا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اور الحمدللہ اسی وقت سے میری طبیعت ایسی تھی کہ میں جہاں کہیں گیا تو رمضان المبارک میں جہاں جہاں گیا آپ پوچھ سکتے ہیں, میں گھومنے پھرنے کے لیے کہیں نہیں گیا, پورا دن میں مسجد میں بیٹھا رہتا تھا, گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا ہمیں. وہ ایک دو مرتبہ کچھ نوجوان مجھے لے گئے تو مجبور کر کے, پہلی مرتبہ آپ امریکہ آئے ہیں, ذرا تھوڑا تو چلو گاڑی میں بیٹھ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو حقیقت یہ تھی کہ بھائی گھر میں اچھا ہوتا, مگر جا رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے, ابا جی نے یہ تعلیم دی تھی, تو میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا اگر آپ منع کریں. یہ ماں باپ کے لیے بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں. تو ابا جی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر کہنے لگے کہ بیٹا میں غمی کا رونا نہیں رو رہا ہوں, میں خوشی کا رونا رو رہا ہوں, خوشی کا رونا رو رہا ہوں. اور خوشی کا رونا میرا یہ ہے کہ میں روزانہ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتا ہوں اور تہجد سے فارغ ہوتا ہوں, تو میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ میرے بیٹے سلیم کو علم و عمل سے آراستہ کر کے اسے وہ دن دکھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ اسے دین کی بات کہنے کے لیے دعوت دے رہے ہوں. رونا یہ رو رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے جیسے گنہگار کی دعا اللہ اتنی جلدی قبول کر لے گا, کہ طالب علمی کے زمانے میں تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تین ملکوں سے مجھے بلایا جا رہا ہے. یہ میری دعا قبول اللہ نے کر لی, اس خوشی میں رو رہا ہوں. اور میرے بھائیوں اپنی ذاتی ایسی باتیں جس میں ریا کا اندیشہ ہو، عجب کا اندیشہ ہو، کبر کا اندیشہ ہو، بڑائی کا اندیشہ ہو، کرنی بھی نہیں چاہیے، اور میں کہنے کا عادی بھی نہیں ہوں، میری درجنوں سیڈیز اور کیسٹیں ہیں، ان میں شاذ و نادر کوئی میرا اپنا ذاتی واقعہ آپ کو ایسا ملے گا جس میں کوئی اپنی کچھ فضیلت کا کسی کو شائبہ ہو، مگر یہ صرف میں ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آج مجبوراً کہہ رہا ہوں، مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ دعا ایسی قبول فرمائی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مجھے مختلف ملکوں میں بلایا گیا، اور بلانے والوں میں نہ میرے شاگرد، نہ میرے مرید، نہ مجھے پہچاننے والے، اور ابھی نہیں، کتنے سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ ایک ملک میں گئے تو پانچ سال تک تھک گئے، نہیں، بار بار تقاضی، بار بار تقاضی، اسی وقت سے تقاضی کہ اب آپ کب آئیں گے، اب آپ کب آئیں گے، اوپن انویٹیشن، جب چاہے آئیں مگر ضرور آئیے، تین دن کے لیے آئیے، ایک ہفتے کے لیے آئیے، چاہے بیان نہ کیجیے، آئیے، اگر اس میں کوئی فضیلت ہے تو یہ فضیلت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کی دعا کی ہے، میں یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ سے میں یہ کہوں، ماں باپ سے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں اللہ سے منوا سکتے، یہ واقعہ اس لیے عرض کیا، کیا کچھ نہیں کروا سکتے آپ، خود بھی دعا کرو اپنی اولاد کے لیے اور دوسروں سے دعائیں کرواؤ، دونوں کام کرو، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی دعاؤں کا اہتمام کیا اور دوسروں سے بھی دعائیں کروائی، دوسروں سے بھی دعائیں کروائی، اللہ اکبر، دعائیں کروائی، بزرگوں سے دعائیں کرواتے تھے، فرماتے تھے کہ حضرت اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرو، ہاتھ رکھو، صرف دعا نہیں، ہاتھ رکھو، ٹوپی اترواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاتھ رکھو حضرت، ہاتھ رکھ کر دعا کرو، میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھا عالم بن جائے، دین کے کام میں لگے، دین کی خدمت کرے، میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، ابھی ہمارا زامبیا کا سفر ہوا رمضان المبارک کے بعد، تو پاکستان سے ایک 7 مہینے کی جماعت آئی ہوئی تھی، اور وہاں لوساکا میں میرے 2 بیانات ہوئے، دونوں بیانوں میں انہوں نے شرکت کی، ایک بیان تو میرا اس مسجد میں ہوا جس میں وہ جماعت تھی، پھر دوسرے دن ایسی مسجد میں بیان ہوا جہاں اس جماعت کو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ان کی محبت تھی کہ وہ اس بیان کو بھی سننے کے لیے آئے، تو میں نے جب بیان کے دوران دیکھا کہ یہ پاکستان سے 7 مہینے کی جماعت افریقہ میں چل رہی ہے اور یہ بیان میں بھی آئی ہوئی ہے، تو میں نے، ہمارے فاضل وہاں ہیں مولانا انس صاحب، وہ الفلاح اکیڈمی چلا رہے ہیں، تو ان کے کان میں کہا کہ میں نے کہا یہ پاکستان کی جو 7 مہینے کی جماعت آئی ہوئی ہے انہیں کھانے پر اکیڈمی میں ضرور لے لیجیے ابھی، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں تب بھی ان کو لے لیجیے، میری چاہت یہ ہے کہ ایسے مقدس لوگوں کے قدم ہماری اکیڈمی میں پڑے، بس میں جملہ معترضہ کے طور پر یہاں پھر یہ بات کہنے کی ضرورت کروں گا کہ جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے اسے دوسرے شعبے کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، میں نے مولانا انس صاحب سے کہا، میں نے کہا اس جماعت کو ضرور لے لیجئے، 7 مہینے کی قربانی ہے ان کی، میں چاہتا ہوں کہ ان کے قدم ہماری اکیڈمی میں پڑے، کھائیں تو بہت اچھا، کھا چکے ہوں تو کوئی بات نہیں، چائے وائی پلا دینا، مگر اکیڈمی میں پڑے ان کے قدم، مولانا انس صاحب نے ان سے درخواست کی، آئے بیچارے وہ، اللہ جزائے خیر دے، مجھے پتا نہیں کہ ان کے بھی 7 مہینے پورے ہو رہے تھے اور میرا بھی یہ 2 ہفتے کا سفر پورا ہو رہا تھا، واپسی میں میں اور مولانا احمد صاحب ذرا سیٹوں میں الگ الگ ہو گئے، تو فلائٹ ٹیک آف ہوا اس کے بعد مجھے، میرا دل ان کی طرف تھا کہ پتہ نہیں مولانا احمد صاحب اپنی بیگم کے ساتھ ہے اور چھوٹی بچی بھی ہے تو پیچھے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، تو جیسے ہی فلائٹ ٹیک آف ہوا اور انہوں نے اجازت دے دی چلنے پھرنے کی تو میرے تو ذہن میں یہی لوگ تھے، تو سیدھا میں اٹھ کر کے دیکھنے کے لیے گیا، یہ دوسرے کیبن میں تھے، ہم آگے والے کیبن میں تھے بھائی شوکت کے ساتھ، تو جب میں اندر گیا
تو وہ پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مستورات کی جماعت بھی تھی، تو ان کی نظر میرے، انہیں بھی پتا نہیں کہ میں اس کیبن میں ہوں، اسی فلائٹ میں ہوں، مجھے پتا نہیں کہ وہ اس فلائٹ میں. جیسے ہی انہوں نے وہ پردے کھول کر کے میں اس کیبن میں گیا اور میرے اوپر نظر پڑی تو ایک دم سے سارے کھڑے ہو گئے، میرے احترام میں، میری محبت میں کھڑے ہو گئے. تو مجھے اس وقت کے دنیاوی سیاسی حالات ایک دم ذہن میں آ گئے کہ میں نے کہا میں اس کیبن میں داخل ہوا اور یہ 11-12 آدمی میری ہی شکل والے ایک دم سے کھڑے ہو گئے. تو میں مولانا احمد صاحب وغیرہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا اور ان کو سب کو بٹھا دیا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں خود آ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ. پھر میں نے مولانا احمد صاحب کو دیکھا، بچی کو ہاتھ میں لیا، اور پھر میں نے بچی کو ہاتھ میں لے کر کے مولانا احمد صاحب کو دے کر کے ایسی نظر ڈالی اس جماعت کے افراد پر. نظر ڈالی تو ایک صاحب پر میری نظر ٹک گئی. میں نے کہا ان سب میں ظاہری اعتبار سے عمر میں بھی بڑے اور بزرگ یہ صاحب لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پرانے ہیں. اور تو میں نے اشارہ کر کے ان کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر کے مولانا احمد صاحب کی بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ ہماری بچی ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجیے. اس واقعے سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں میں کچھ لانا چاہتے ہو تو خود بھی دعا کرو، دوسروں سے بھی دعا کراؤ. اللہ نے مجھے بچا لیا. دل میں یہ مجھے خیال نہیں آیا کہ یہ تو سب عوام ہے اور میں عالم ہوں، نہیں، مجھے یہ خیال آیا کہ 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سب سے زیادہ بوڑھے ہیں. پتہ نہیں یہ جماعت میں کب سے لگے ہوئے ہوں گے، کن کن لوگوں کو ان کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، کن کن بزرگوں کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہوگی، کتنا وقت لگایا ہوگا. تو میں نے کہا دعا کر دیجیے، اور واقعی وہ بھی بنے ہوئے تھے. تو ہاتھ جو کہ نہیں حضرت، میں آپ کی موجودگی میں بچی پر دم کروں، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ہم آپ کی حضرت ہیں تو آپ کو حکم کر رہے ہیں، آپ مجھے حضرت کہہ رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، آپ کو دم کرنا پڑے گا بچی کو. انہوں نے کچھ پڑھ کر کے بشاروں نے دم کیا. میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو. میں نے نہیں بتایا ان کو کہ میں کس نیت سے کروا رہا ہوں، اور میں دل میں بہت خوش ہوا کہ ہماری امت اللہ کے لیے میں نے ایک بہت بڑا کام آج کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ، 7 مہینے سے نکلے ہوئے لوگ، پتہ نہیں کتنے چکر انہوں نے کاٹے ہوں گے، کتنی تکلیف افریقہ میں اٹھائی ہوگی، اور پھر ابھی بھی یہ لوگ مسافر ہیں. اور پھر میں نے جب ان کو دعا کے لیے کہا تو یہ احساس برتری کے شکار نہیں ہوئے کہ ہاں ہم اس قابل ہیں، بلکہ کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا یہ صحیح آدمی سے ہم نے دعا کرائی ہے، اور یہ رنگ لائے گی دعا انشاءاللہ. اچھا بات آئی گئی ہو گئی، میں واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد ہمارے ایک طالب علم نے جو دورہ حدیث میں ہے، ایک کتاب مجھے ہدیے میں دی جس میں بزرگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں. میرا آپریشن ہوا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کتاب میں آپریشن کے بعد دیکھوں گا، بزرگوں کے حالات ہیں تو ذرا لطف بھی آئے گا، اصلاح بھی ہوگی، سیکھنے کو ملے گا. اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھے. تو حالات میں یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے تھے، مگر ان کے والد ادہم اپنی بیوی کو لے کر حج کے لیے گئے تھے. اس وقت وہ حاملہ تھی اور ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی. کہتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی تو میاں بیوی دونوں اس بچے کو اٹھا کر حاجیوں میں گھماتے تھے اور حاجیوں سے کہتے تھے کہ ہمارے اس بچے کے لیے دعا کرو، ہمارے اس بچے کے لیے دعا کرو، ہمارے اس بچے کے لیے دعا کرو. اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہا یہ جاتا تھا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ ابراہیم بن ادہم ولایت کے اس مقام پر انہی حاجیوں کی دعا کی برکت سے پہنچے. اپنے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے بعد میں نے اپنا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد اس کی تائید میں نے یہ کہا کہ لوگوں سے دعا کرانے کا بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے ابا جی کا فون آیا مجھے دارالعلوم بری کہ میں تیری اجازت لے چکا ہوں، کل باٹلی ڈیوزبری کے ٹرین اسٹیشن پر اتنے بجے پہنچ جانا، میں لیسٹر سے گاڑی میں پہنچ رہا ہوں اور تجھے اپنے ساتھ بٹھا لوں گا. بہت اچھی بات ہے, پہنچ گیا وہاں. جب پہنچا تو گاڑی پہنچی ہوئی تھی, بیٹھ گیا گاڑی میں, بٹھا کر سیدھے مجھے ابراہیم بھائی تسبیح والا کے یہاں لے گئی. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تشریف لائے ہوئے تھے, حکیم الامت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں حضرت کا شمار, بہت اونچے خلیفہ. اور لیسٹر میں بھی کئی مرتبہ زیارت ہوئی حضرت کا, ہمارے یہاں قیام بھی رہا, آرام بھی رہا. اس وقت بھی ہمارے ابا جی نے بہت اہتمام سے ہمارے لیے دعائیں کروائی تھی دارالمبری جانے سے پہلے. اب ہم گئے وہاں, پہنچے, باٹلی بٹھایا گیا, وقت تھا اس کے مطابق, حضرت پہلے سے بات ہو گئی تھی ہمارے ابا جی کی, مجھے پتا نہیں کہ لائے کیوں ہے, اندر لے گئی, وقت ہوا, حضرت اندر تشریف فرما ہے اکیلے, ابا جی اور میں, صرف ہم تین, اس لیے کہ پرائیویٹ وقت لیا گیا تھا. اور عجیب بات کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا یہ واقعہ پیش آیا, اور بعد میں ان کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا, اور اتنی شفقتیں ملی, اتنی شفقتیں ملی, اتنی شفقتیں ملی. تو الیک سلیک ہونے کے بعد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی حافظ صاحب کیا خدمت کر سکتا ہوں. بہت تواضع تھی حضرت میں, بہت تواضع تھی. جب بھی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے زمین پر بیٹھتے تھے, اور دو زانو ہمیشہ, چار زانو میں نے کبھی حضرت کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا, اور ادب سے بیٹھتے تھے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے سامنے بھی. جی حافظ صاحب کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو ہمارے ابا جی نے کہا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے, یہ دارالمبری میں پڑھتا ہے, میری چاہت یہ ہے کہ علم بھی حاصل کرے, عمل پر بھی آئے, اور پھر اسی کو مشغلہ بنائے اور دین کا خوب کام کرے. آپ کے پاس اسے دعا کی غرض سے لایا ہوں. کیسا شفیق باپ تھا, کیسا شفیق باپ. بڑھاپے میں یہاں سے وہاں تک کا سفر کیا, مجھے بلایا وہاں سے اجازت لے کر. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تعجب ہوا ہوگا, مجھے تو پتا نہیں حضرت کے دل میں کیا, مگر تعجب ہوا ہوگا. تو حضرت نے سوال پوچھا کہ حافظ صاحب بس یہی ایک غرض ہے یا اور بھی کوئی غرض ہے؟ تو ابا جی نے کہا نہیں حضرت بس یہی میری غرض ہے. اتنے بڑے بزرگ کے ساتھ ملاقات کا تنہائی میں موقع ملے, اور وہ پوچھے کہ اور بھی کوئی مقصد ہے آپ کا, اور وہ کہے کہ نہیں یہی ایک غرض ہے میری, کیا آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے. تو حضرت کا چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھا, بشاشت اتنی زیادہ نظر آئی, واہ 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 واہ, شاباش شاباش, یہی ایک غرض اپنے بیٹے کے علم و عمل کے لیے دعا کرنا, واہ واہ شاباش شاباش, واہ 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 واہ. حضرت اتنے مسرور ہوئے, اتنے مسرور. اس بوڑھے باپ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے, کتنا احسان کہ اس نے اپنے اس عمل سے حضرت کی توجہ کو میری طرف مبذول کر دیا. حضرت ان کے اس عمل پر اتنے خوش ہوئے کہ دل میری طرح متوجہ ہو گیا, اور پھر حضرت واہ واہ شاباش کہہ کر کے گردن جھکا لی, اور سناٹا بالکل کمرے میں. ہمارے ابا بھی ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی ادب سے بیٹھا ہوا ہوں, اور میں چونکہ بچہ تھا تو حضرت کو دیکھ بھی رہا ہوں, نیچے دیکھتا ہوں, حضرت کو بھی دیکھتا ہوں, ابا جی کو بھی دیکھتا ہوں, خاموش بالکل. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ, حضرت کو جو کچھ کرنا تھا کیا, اور پھر حضرت نے سر اٹھایا, اور سر اٹھا کر کے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ حافظ صاحب حکم کی تعمیل کر دی گئی, اور کوئی خدمت؟ ابا جی رونے لگے اور فرمایا کہ نہیں حضرت اور کوئی خدمت, جزاک اللہ, اور کوئی خدمت کام کے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو جتنا وقت دیا گیا تھا اس میں سے کچھ وقت اور باقی ہے, اگر آپ حضرات جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں, اور اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں. تو ابا جی نے کہا کہ حضرت ہم بیٹھیں گے, بس بیٹھے رہے, حضرت نصیحتیں کرتے ہیں. میرے اندر تو نہ پہلے کوئی کمال تھا نہ اس وقت کوئی کمال ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ اس بوڑھے باپ اور ماں کی دعاؤں کی برکت ہے، باپ اور ماں کی دعاؤں کی برکت ہے. خود بھی کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کراتے تھے، خود بھی کرتے تھے دوسروں سے بھی کراتے تھے. جلال شریف بھی رہ گئی ایک طرف، اور سورۃ الناس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا وہ بھی ایک طرف رہ گیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری یہ جو دل کی گہرائی سے آنسوؤں کے ساتھ نکلی ہوئی گزارش ہے، اگر یہ ہر باپ اور ہر ماں کے دل کو دستک دے اور دل کا دروازہ اگر کھلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں محدثین اور سینکڑوں مفسرین اور سینکڑوں اولیاء اور سینکڑوں دائی وجود میں آ جائیں گے. دعا کرو، آپ دعا کرو اپنے اولاد کے لیے، دعا کرو. یہ مت دیکھو کہ میں فیکٹری میں کام کرنے والا شخص ہوں، یہ مت دیکھو کہ میں ٹیکسی والا ہوں، یہ مت دیکھو کہ میں مسٹر ٹائپ کا آدمی ہوں میرے چہرے پہ. دعا کرو اپنی اولاد کے لیے، دعا کرو بچپن سے، دعا کرو، دعا کرو اپنی اولاد کے لیے. انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رحمان کے جو نیک بندے ہیں ان کی دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالی شانہ نے امامت کا درجہ عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے امام بنا دیا، تو ایسے موقع پر خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے، نہیں، کہا کہ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد، مجھے تو امام بنا دیا میری اولاد. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. کعبے کی تعمیر کے بعد دونوں پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم دونوں کو بھی تیرا فرما بردار بنانا، ہماری اولاد کو بھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن ذکر کرتا ہے، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو نماز کا زکات کا حکم کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ نہیں یہ کام کیجئے بچوں، تربیت، تعلیم، تربیت. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ بچوں دین سیکھو، دین پر رہو، مرتے مرتے بھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا کرو گے بچوں، مرتے مرتے اولاد کی فکر کرو، اولاد کی دنیاوی فکر سے زیادہ دینی فکر کرو. اگر اولاد کا دین سنبھل گیا تو دین کی برکت سے اللہ کی نصرت اترے گی ان پر، اور جن پر اللہ کی نصرت اترتی ہے نہ وہ دنیا میں محتاج ہو سکتا ہے نہ آخرت میں محتاج ہو سکتا ہے. دعا کرو میرے بھائیو اپنی اولاد کے لیے، دعا کرو اور نیک لوگوں سے، بزرگوں سے دعائیں کراؤ. ہاتھ سے موقع جانے مت دو، ہاتھ سے موقع جانے مت دو. یہ میرے نوجوان رفقا ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان سے بھی پوچھیے جب یہ آتے ہیں ہمارے بھانجے بھتیجوں میں کوئی ہوتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں ان سے کہ بیٹا حضرت سے ملاقات کرو، اپنے لیے دعا کراؤ، حضرت سے دعا کرو، ملاقات کراؤ. حضرت مولانا اسماعیل صاحب وغیرہ جو معمر میرے بزرگ ہیں، میرے اکابر ہیں، جب یہ آتے ہیں کہ دعا کراؤ حضرت سے، خود کہتا ہوں کہ حضرت دعا کرنا اس کے لیے. مولانا احمد صاحب میرے بیٹے کے برابر ہے، بیٹے سے بڑھ کر ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہاتھ سے، حضرت اس کے لیے دعا کرنا، حضرت اس کے لیے دعا کرنا. دعا کرو اور کراؤ، دعا کرو اور کراؤ. دیکھو جتنے لوگوں نے دین میں ترقی کی ہے اس میں دو چیزوں کا دخل رہا ہے، ایک محنت کا، دوسرا دعا کا. محنت اور دعا، محنت اور دعا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
تفسیر قرآن میں سب پر فائق ہو گئے. اس کی وجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. شارحین لکھتے ہیں کہ اسی دعا کی برکت سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہو گئے. دعا نکل گئی دل سے, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اسے کتاب اللہ کا علم عطا فرما. دعا کرو اور کراؤ, خود بھی کرو, رو رو کے کرو اور کراؤ, اور اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں, اللہ کی حیثیت دیکھ کر. یقین کرو کہ اللہ قبول کرے گا اور میری اولاد ضرور بنے گی, ولی بھی بنے گی, دائی بھی بنے گی, محدث بھی, مفسر بھی, دین کا خادم. کرو دعا اور دوسروں سے کراؤ, اور اپنی اولاد کی تربیت کرو کہ یہ خود دعا کریں بھی, دوسروں سے دعا کروائیں بھی, اور ایسی زندگی گزارے کہ کرنے اور کروانے کے ساتھ ساتھ دعائیں لے بھی. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہے دعا کرنا, دوسرا ہے دعا کرانا. کرانا یعنی سامنے والے کا دل ہو نہ ہو کہنا کہ دعا کرو ہمارے لیے, اور وہ دعا کر دیتے ہیں. اور تیسرا ہے دعا لینا, کہ آپ دعا کرنے کے لیے کہیں نہیں مگر ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرے کہ ان کا دل دعا میں مشغول ہو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی. وفات جب ہوئی اس وقت 13 سال کی عمر, پھر بھی رئیس المفسرین ہوئے. امت میں ایسا مفسر پیدا نہیں ہوا, صحابہ میں بھی سب سے بڑے مفسر. کیوں ایسا ہوا؟ نمبر ایک, انہوں نے محنت بہت کی, اور محنت کے ساتھ دعا. محنت ہے, دعا نہیں ہے تو علم میں نور نہیں آئے گا, علم میں برکت نہیں آئے گی. محنت کی وجہ سے نقوش اور حروف تو سیکھ لے گا, برکت اور نور نہیں آئے گا. محنت ہے, ساتھ میں دعا بھی ہے, نور بھی آئے گا, برکت بھی آئے گی. دعا لی انہوں نے, لی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح رہے کہ دل ان کا دعا کرتا تھا ان کے لیے. دیکھ کر کے خوش ہو جاوے, اس طرح رہو. یہ نہیں کہ دیکھیں تو غم ہو, تکلیف ہو. یہ نہیں کہ ہمارے رویے, ہمارے عمل سے تکلیف ہو. دور رہے گا مگر ایسے کام کرے گا جس سے دل سے دعا نکلے وہ کامیاب. قریب رہے گا مگر دل کو ٹھیس پہنچائے گا وہ ناکام رہے گا. دعا لو تو آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو, دوسروں سے کراؤ, اور اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ وہ اپنے لیے دعا کریں, دوسروں سے دعا کرائیں, اور ایسے اعمال کرے کہ دعا لینے والے بنے. اور دعا لینے کے کیا طریقے ہیں؟ نمبر ایک, زندگی میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو, اور نمبر دو, ادب. جو خدمت والا ہوتا ہے اس کو دعا ملتی ہے, جو ادب والا ہوتا ہے اسے دعا ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں جو حدیث ہے بخاری شریف میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر تشریف لے گئے, چپ چاپ, اکیلے اکیلے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمجھ گئے کہ آپ اکیلے تنے تنہا تشریف لے جاتے ہیں, لے جا رہے ہیں, استنجے کا تقاضا ہے. استنجے میں خلوت چاہیے. پہلے زمانے میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے گھر کے پاس, باہر جنگلوں میں چلے جاتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما جلدی سے واپس لوٹے, ایک برتن میں پانی لیا اور چپ کے گئے, اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پتھر کے پیچھے, درخت کے پیچھے, پست زمین میں بیٹھ کر استنجا کر رہے ہوں گے, اور پھر استنجے سے فارغ ہو کر نکلیں گے. تو وہاں وہ برتن پانی کا رکھ دیا اور ہٹ گئے. ایسی خدمت کیا کرتے تھے, ایسی خدمت کے چانس دیکھتے تھے کہ میں دل جیت لوں اور دعا لوں, دعا لوں. تو ایسے کوشش کرتے 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 جب اللہ کے یہاں وہ کوشش قبول ہو جاتی ہے تو پھر دل جو ہے وہ ابھر آتا ہے اور بھر آتا ہے اور زبان پر دعا نکل آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لائے, استنجے سے فارغ ہو کر نظر پڑی اس برتن کے اوپر جس میں پانی تھا, تو دل بہت خوش ہوا کہ بھئی کسی نے ہمارے استنجے کا خیال کیا, ہمارے وضو کا خیال کیا. استنجا بھی کر سکتے تھے, وضو بھی کر سکتے تھے, خیال کیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابن عباس نے رکھا رضی اللہ عنہما، ابن عباس نے رکھا. میں اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو نام نہ بتلاتے، ہم ہوتے تو نام نہ بتلاتے، بھئی کیوں وہ گڈ بک میں آ جائے استاد کی. مگر وہ خیر خواہ تھے، انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے تیری کتاب کا علم عطا فرما، اسے تیری کتاب کا علم عطا فرما، بس نکل گئی دعا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے لگے اور میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، تو 13 سال کی عمر جب تھی آپ کی اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو 12 سال 11 سال 10 سال کی عمر میں علم کا شوق کتنا تھا وہ دیکھیے، کتنا شوق تھا. تو وہ جایا کرتے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سونے کے لیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تاکہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، تاکہ مجھے علم حاصل ہو تو میں بھی عمل کر سکوں، امت کو بھی بتلا سکوں. یہ 11-12 سال کی عمر میں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے لگے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے میں بھی کھڑا ہو گیا تہجد پڑھنے کے لیے. کیا خوش نصیبی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں محسوس کیا کہ میں ایک قدم پیچھے ہوں، تو کہا کہ مجھے یوں پکڑ کے آگے کر دیا اپنے برابر. نماز میں اس طرح کا کوئی کام جسے چھوٹا کام کہا جائے اگر کوئی کرتا ہے تو نماز خراب نہیں ہوتی. اور یہ کام علماء کا ہے، مفتیوں کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ چھوٹا کام کسے کہتے ہیں، بڑا کام کسے کہتے ہیں. چھوٹا کام ایسا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا کام کرتا ہے تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ نماز ہی میں ہے. جیسے جیب میں سے یوں رومال نکال کر کے یوں ٹیشو یوں کر کے واپس رکھ دیا کہ نماز ہی میں ہے. اور بڑا کام کہ نماز میں ہے اور آپ کو ذرا گرمی لگ رہی ہے، تب ٹوپی بھی اتار رہے ہیں، امامہ بھی اتار رہے ہیں اور امامے کو فولڈ بھی کر رہے ہیں، سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. یہ بڑا کام، کوئی دیکھے گا آپ کو تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. چھوٹا کام، بس ایسے اشارہ کیا کہ آگے آ جاؤ، آگے اشارہ کیا تو آگے. اس لیے کہ اگر آگے نہ بڑھتے تو تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بار بار آگے بڑھ گئے مگر بڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ہی میں پھر پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب میں نے تمہیں آگے بڑھایا تو پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو کیا جواب دیا اس چھوٹے سے بچے نے؟ ما ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش کہ آپ حضرت عربی جانتے ہوتے. ما ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے، یہ کیسے زہب دیتا ہے ایک امتی کو؟ تو آ تو گیا آپ کے حکم کی وجہ سے مگر طبیعت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تیرے علم میں برکت دے اور اللہ تجھے کتاب کی تعلیم دے، کتاب کا علم عطا فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے محنت اتنی کی میرے بھائیوں کہ ایسا ریکارڈ سیٹ کیا کہ امت میں شاید ہی کوئی اس ریکارڈ کو توڑ سکے. محنت بھی بہت تھی اور دعا لی. اور دعا لینے کے دو طریقے، ادب اور خدمت. خدمت میں بھی لگے رہے، مؤدب ہو کر رہے، دعائیں بھی لی. جو دعائیں لیتا ہے وہ سینکڑوں سال کی منزلیں سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ باتیں کروں، مگر آپ حضرات دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جو مقصد تھا وہ الحمدللہ حل ہو گیا. اللہ تعالی شان و سب کو قبول فرمائے. تو جو باتیں کہی گئیں وہ یہ کہ علماء کا احترام کرو، مدارس کا احترام کرو، علم کے مراکز کا احترام کرو، کتابوں کا، قرآن کا جس میں علم ہے احترام کرو، اور اپنے اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کرو. جن سے ہمیں علم ملا ہے، مسجد کے امام وغیرہ، وہ بھی ہمارے اساتذہ ہے، وہ بھی ہمارے اساتذہ ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہم نے تختی پڑھ لی اسے تو استاد سمجھتے ہیں، اور 20 سال سے مسجد کے امام ہمیں جمعہ کو، ہر جمعے کو سمجھاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت فرق آ گیا، اسے استاد نہیں سمجھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من علمنی آیتن فہو مولائی، جو مجھے، من علمنی حرفن فہو مولائی، جو شخص مجھے ایک حرف سکھا دے وہ میرا آقا ہے، وہ میرا آقا ہے، اور میں اس کو اپنے، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں. اگر وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے، اگر چاہے تو مجھے بیچ دے. رأيت احق الحق حق المعلم واوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق ان يهدى اليه كرامه لتعليم حرف واحد الف درهم. شاعر کہتا ہے کہ سب سے بڑا حق اگر میرے اوپر کسی کا ہے تو میرے استاد کا ہے، اور اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ اگر میں ایک ایک حرف کے بدلے میں اسے ایک ایک ہزار درہم دوں، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا. علماء کا احترام کرو، اپنے اساتذہ کا احترام کرو، محبت رکھو علماء کی، علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی محبت پیدا کرو. اور جو لوگ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، یہ میرے بھائیوں سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں، یہ دارالعلوم میں کیا ہوتا ہے؟ علم کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت. کسی جگہ فتنہ اٹھتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے مقابلے کے لیے؟ علماء اٹھتے ہیں. اگر یہ علماء تیار نہ ہوتے دارالعلوم میں تو کتنے فتنے ہیں دنیا میں، اب تک میں ہمارے عقائد کا کیا حل ہوتا، عقائد کے لالے پڑ چکے ہوتے. ان علماء کو، ان سپاہیوں کو کون تیار کرتا ہے؟ مدارس. اور پھر ان علماء سے حل نہیں ہو پاتا تو یہ کہاں رجوع کرتے ہیں؟ مدارس کی طرف. وہاں کے مفتیان کرام لگ جاتے ہیں، فتاوی بھیجتے ہیں، ان فتاوی کو شائع کیا جاتا ہے، ان فتاوی کی بنیاد پر لوگوں کو روکا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. رات دن یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ حفاظت 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 کا کام کرتے ہیں، دین کی حفاظت، دین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں. یہ سرحد پر ہیں، ان کا ہر وقت یہ سرحد پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ اگر کوئی کام نہ کریں، صرف یہی کام کرتے رہیں، قیامت کے دن بہت اونچے مرتبے پر ہوں گے یہ لوگ، بہت اونچے مرتبے پر. یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹا کام کر رہے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جماعت جو دیوبند کی طرف روانہ کی، تو حضرت جی نے ان کو وصیت کی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم کو بھی جانتے تھے، خانقاہ کو بھی جانتے تھے، تبلیغ کو بھی جانتے تھے، اس لیے ان تینوں چیزوں کے معاملے میں ان کی بات جتنی مستند ہے وہ کسی کی نہیں. تینوں کو جانتے تھے، تینوں کو اندر سے دیکھا تھا، خود مدرسے میں پڑھے تھے، خود پڑھایا تھا، خود خانقاہ میں لگے تھے، پھر مرید ہو کر کے اجازت ملی، اجازت ملنے کے بعد مرید کیے پوری زندگی، یہ کام کیا سلوک کا، اور تبلیغ کے تو آپ بانی ہیں. جماعت بھیجی، جماعت بھیجی اور ان سے کہا کہ جب تم جاؤ دارالعلوم دیوبند تو وہاں کے اکابر سے ملاقات کرو، یہ ہماری دعوت و تبلیغ ہے ماشاءاللہ، یہ ان کی اچھی عادتوں میں سے ہے کہ یہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ اصول میں سے ہے. میں بھی بچپن میں جب جاتا تھا تو شہر میں پہنچنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑتا تھا کہ امام صاحب کی ملاقات، امام صاحب کی ملاقات کرو، وہاں کے بڑے علماء کی ملاقات کرو، وہاں کے بڑے بزرگوں کی ملاقات کرو، اور ان سے درخواست کرو کہ ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھا سکیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہاں کے اکابر بزرگوں سے ملاقات کرنا، ان سے اپنے کام کے لیے دعا کرانا، اور آگے والی بات بہت اہم، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آگے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری طرف توجہ نہ کریں، بھائی نیا نیا کام تھا، اب اگر یہاں کوئی آئے اور کہے کہ میں ایک کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا، اور میں آپ سے کہوں کہ اس وقت تو مشکل ہے، میں تو بخاری شریف پڑھانے جا رہا ہوں، اس وقت تو مشکل ہے، میری ایک میٹنگ ہے، نہیں اس وقت نہیں، مجھے مطالعہ کرنا ہے،
اب آپ کو ایسا ہوگا ایک دین کا کام لے کر کے اور توجہ نہیں کرتے. حضرت کو یہ پتا تھا کہ عوام کو یہ اشکال ہو سکتا ہے, اور اگر ان کے دل میں برا خیال آیا بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں ان کا دین برباد ہو جائے گا. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ ان کی خدمت میں جانا, ملاقات کرنا اور ان کو اپنا کام سمجھانا, ان سے دعائیں لینا, لیکن اگر وہ تمہاری طرف توجہ نہ کرے تو دل چھوٹا مت کرنا, اس لیے کہ جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ تمہارے کام سے بڑا ہے. اس سرحد کی حفاظت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, عقائد کی حفاظت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, پورے دین کا گائیڈنس ان سے ملتا ہے, وضو کا مسئلہ ان سے, نماز زکات ان سے, کوئی نیا مسئلہ وجود میں آتا ہے ان کی طرف, کتنی برکت علماء کی ہے, ان کا وجود کتنا باعث سے برکت. ان علاقوں میں جاؤ جہاں علماء نہیں رہتے, ان علاقوں میں جاؤ اور دیکھو کہ کیا صورتحال ہے. جہاں جو چیز بکثرت ملتی ہے وہاں اس کی ویلیو نہیں, جہاں پانی فراوانی کے ساتھ ملتا ہے وہاں پانی کی قدر نہیں, جہاں پانی نہیں ملتا وہاں دیکھو. بچپن میں جب زمزم آتا تھا زمزم, تو اسے دوسرے پانی کے ساتھ ملا کر دیا جاتا تھا, اور ملا کر چھوٹے چھوٹے فنجان میں, بہت چھوٹے اور چھوٹے چھوٹے فنجان میں ملتا تھا ملایا ہوا پانی, مکس کیا ہوا پانی, مگر اسے پیتے تھے اور پینے کے بعد اسے پورا یوں کر کے خشک کرتے تھے, اندر انگلی بھی یوں ڈالتے تھے. اور اب جب زمزم کی فراوانی ہو گئی, پہلے صرف 10 لیٹر لے کر حج آتا تھا, کبھی کبھار لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے تھے, اور اب جب پانی کی فراوانی ہو گئی تو گرا ہوا پڑا ہوا آدھا پیا آدھا چھوڑ دیا, پیا اسے صاف کیا نہیں کیا, ٹرے میں کتنا گرتا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو چیز فراوانی میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. ہم خوش قسمت ہے کہ علماء اور حفاظ فراوانی میں ہمیں ملتے ہیں, اس لیے ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں. تو علماء کی قدر کرو, آپ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ, حفاظ بناؤ, علماء بناؤ, مفتی بناؤ, جو کچھ کر سکے, اچھے مدارس میں بھیجو, اچھی جگہوں پر بھیجو تاکہ ان کو تعلیم بھی ملے تربیت بھی ملے. بہت اچھے اچھے مدرسے ہیں پوری دنیا میں, اور ان کو سمجھاؤ سکھاؤ. آپ کا بھی یہ عزم ہو اور آپ کا بھی یہ ارادہ ہو, آپ کا بھی یہ ایمبیشن ہو کہ میرا بچہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے, میرا بچہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے. آپ دعا کریں گے, دعا کروائیں گے, بچے کو سکھائیں گے کہ بیٹا دعا کرو, دعا کراؤ, اور پھر دعا لینے کا اسے طریقہ بتلائیں گے, سبق بتلائیں گے, بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی ترغیب آپ دیں گے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا. ہمارے بچے کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے, کتنی بڑی بات. نہ کتابوں سے, نہ وازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا, کتنی بڑی بات. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو ماں کو پتا چل گیا کہ یہ جاتا ہے اور کام کرنے کے بجائے یہ تو امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہے. امام ابو یوسف پڑھنے کا شوق تھا, یتیم تھے, تو ماں کہتی تھی کہ جا بیٹا کما کر لے آ کچھ. آتے تھے خالی ہاتھ, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ایک دن بہت ڈانٹا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت گھر میں ڈانٹ پڑتی ہے, ماں کام کرنے کے لیے بھیجتی ہے, یتیم ہوں اور گھر میں کوئی باپ نہیں بھائی نہیں اور خالی ہاتھ جاتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا تم پڑھنے کے لیے یہاں آیا کرو, پیسے میں دے دیا کروں گا, تو امی کو جا کر دے دینا, خوش ہو جائے گی. مگر وہ زمانہ غیرت والا تھا. امی کو 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پتا چلا کہ میرا بیٹا کام نہیں کرتا ہے, ابو حنیفہ کے پیسے گھر لے آتا ہے. گرم ہو گئی, غصے ہو گئی کہ تو سست پڑ جائے گا, کام کرنے کا جذبہ نہیں تیرے اندر. گئی سیدھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اب اس سے پہلے ایک اور بات سن لو جو بعد میں کہنے سے اتنا مزہ نہیں آئے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بعد میں قاضی القضات بنے, چیف جسٹس ہارون رشید کے زمانے میں. ہارون رشید کے ساتھ امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے ہیں برابری کے مقام میں, ایک طرف بادشاہ دوسری طرف مولانا, برابری کے مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چیز کھانے کے جسے فالو زج کہتے تھے اس زمانے میں, اس میں پستے کا روغن, بادام, گھی, بہت عمدہ عمدہ چیزیں, اور بادشاہ کے لیے بھی کبھی کبھی وہ پکتا تھا. تو جب وہ چیز پیش کی گئی تو ہارون رشید نے کہا کہ امام ابو یوسف کو پہلے دیجیے, امام ابو یوسف کو پہلے دیجیے. ہارون رشید جو ہے
وہ تھا تو خلیفہ مگر دل میں علم کی قدر بہت زیادہ تھی. ایک نابینا محدث ان کے یہاں کھانے پر دعوت پر بلایا, انہیں کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد ان کا ہاتھ دھلایا جانے لگا. وہ ہاتھ دھو رہے تھے, نابینا تھے. ہارون رشید نے کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کو ہاتھ کون دھلوا رہا ہے؟ تو نابینا محدث نے کہا کہ نہیں, کہا کہ خود امیر المؤمنین ہاتھ دھلوا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ محدث ہیں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے حافظ ہیں. تو کہا کہ امام ابو یوسف کو دو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے لیا, اور ایک بہت بڑی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئی فاروق جب ان کے ہاتھ میں آیا. تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو اب بعد میں کھائیے, پہلے وجہ بتلائیے کہ اتنی مسکراہٹ کیوں, اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے. تو انہوں نے پھر یہ قصہ سنایا کہ بچپن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتا تھا, پھر یہ ہوا یہ ہوا, اور ایک دن امی کو پتا چل گیا, خوب ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچی کہ تو میرے بیٹے کو بیکار کر رہا ہے, بگاڑ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ میں تیرے بیٹے کو بگاڑ نہیں رہا ہوں, تیرے بیٹے پر ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ بادشاہ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہوگا اور بادشاہ کے پاس فالودہ جلایا جائے گا, اور بادشاہ کہے گا کہ مجھے نہیں, پہلے امام ابو یوسف کو دو. تو امام ابو یوسف کہنے لگے کہ میرے استاد کی وہ پیشن گوئی مجھے یاد آ گئی, اس پر بھی مسکرا رہا. اس لیے میرے بھائیو, بس یہ علم و عمل قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, مجھے آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے, علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے آنے کو, میری ماؤں اور بہنوں کے آنے کو, دور دور سے سب کے آنے کو قبول کرے. ان بچوں کو بھی اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اب جو ہے یہ جو سورت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ میں پیش. جلالین شریف جو ہے اس کی آخری آیت, وقل الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ اصل میں جلالین شریف جو ہے وہ علامہ جلال الدین المحلی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے, اور کسی وجہ سے انہوں نے تفسیر شروع کر دی سورۃ الکہف سے, اور لکھتے 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 والناس تک پہنچے. والناس تک پہنچنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ لکھی, اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے بعد انتقال ہو گیا. تو دوسرے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے پھر سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک کی تفسیر لکھی. اور جس وقت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر لکھی اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی, اور 15 پارے کی تفسیر 40 دن میں انہوں نے مکمل کر دی. تو اس وجہ سے جب جلالین شریف ختم ہوتی ہے تو ان دونوں حضرات کی ترتیب کی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پر ختم ہوتی ہے. اور یہ جو آخری آیت ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, بلکہ معاذ الجہنی نے یہ فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, یہ آیت آیت العز ہے, یہ آخری آیت. تو اس کی جو تفسیر ہے اس میں جانے کا وقت نہیں رہا, تو کتاب ختم کرانے کے لیے صرف عبارت پڑھ لوں, وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک الالوہیت یکن له ولی ینصرہ من اجل الذل ای لم یذل فیحتاج الی ناصر وکبرہ تکبیرا عظمہ عظمۃ تامۃ عن اتخاذ الولد والشریک والذل وکل ما لا یلیق به وترتیب الحمد علی ذلک للدلالۃ علی انہ المستحق لجمیع المحامد لکمال ذاته وتفرده في صفاته. وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهنيه عنه صلى الله عليه وسلم, يعني حديث هي کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہو کانا یقول آیت العز, یہ آیت العز ہے, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. آپ حضرات جب اندر داخل ہوئے ہوں گے تو آپ سب حضرات کو آیت العز ملی ہوگی. تو یہ آیت العز ہے, جو اس کو پڑھتا ہے اسے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. ابو یعلیٰ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے گئے اور میرے ساتھ اسی طرح ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے کہ سامنے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو بہت بجھے سے تھے اور کمزور تھے, لاغر تھے, پریشانی کے عالم میں لگتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں اور روزی کی تنگی میں مبتلا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو, توکلت علی الحی الذی لا یموت, یہ اس کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے, توکلت علی الحی الذی لا یموت, اور پھر الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر ہو تکبیرہ. تو کہہ کر کے تشریف لے کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ ہفتوں کے بعد, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح راستے میں چل رہا تھا کہ ان سے ٹکرا گئے دوبارہ. تو دیکھا کہ بہت حشاش بشاش, بڑے مزے میں, رونق چہرے کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ آپ نے جو دعا بتلائی تھی اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری پریشانی بھی دور کر دی, بیماری بھی دور کر دی, اور رزق میں بھی بہت برکت ہوئی. تو بھائی پڑھ لیجیے ایک مرتبہ, توکلت علی الحی الذی لا یموت, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. تو یہ معاذ الجہنی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, انہو کان یقول آیت العز الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا الی آخر السورۃ واللہ اعلم. اور یہ جو ترجمہ قرآن والے ہیں ان کی دو سورتیں باقی ہیں, تو سورہ فلق اور سورہ ناس, ان دونوں میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مصائب سے اور آفات سے پناہ مانگی گئی ہے. سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات سے پناہ مانگی گئی ہے, اور سورۃ الناس میں روحانی اور اخروی آفات سے پناہ مانگی گئی ہے. تو ان دونوں سورتوں کو بھی میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج میرے اوپر ایسی آیتیں اتاری گئیں کہ جیسی آیتیں کبھی نہیں اتاری گئیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی. اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. تو مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کی, دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی, اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام اسے تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو صبح و شام, بلکہ صبح و شام اسے پڑھ لیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اسے پڑھ لیا کرو. اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نے, اس میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیا کرو. اور حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان سے امام ابو داود, امام نسائی اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ تینوں نے نقل کیا ہے کہ ایک دن بہت بارش ہوئی اور بارش کے ساتھ اندھیرا بھی بہت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسجد میں نہیں تھے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی تو تلاش کرنے کے لیے ہم نکل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا تو عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ کہو, تو میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان تینوں کو صبح و شام پڑھتا ہے اللہ تعالی شانہ دنیا اور آخرت میں اسے امن عطا فرماتے ہیں. تو اب آیت العز جو ہے اسے بھی پڑھنے کا معمول بناؤ, ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی. کوشش یہ کرو کہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لیں, 11 مرتبہ پڑھ لیں, 100 مرتبہ پڑھ لیں, اگر نہیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لو, اسی لیے کاٹ دیا گیا ہے. اور یہ تینوں سورتیں ہیں, کوشش یہ کرو کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ, عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور باقی نمازوں کے بعد 1-1 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کرو. اس سے اللہ تعالیٰ شانہ دنیا کی آخرت کی مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.